قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن النقطة فقال اعرف مكانها أو قال رعاءها وحفاظها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضالة الإبل. فغضب حتى احمرت والنتاه. قال احمر وجهه. فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم. قال لك أو لأخيك أو للذئب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب الغضب في الموعظة والتعليم اذا راى ما يكره. یہ باب اور پہلی حدیث ہم پڑھ چکے. یہ نصیحت اور تعلیم میں اگر کوئی ناپسندیدہ چیز شیخ یا استاد دیکھے اور وہ غضب میں آ جائے, غصے میں آ جائے, تو پھر وہ غصہ آنے کے بعد کیا تعلیم اور نصیحت ترک کر دے؟ نہیں, وہ اپنی تعلیم اور نصیحت جاری رکھے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت حال میں فیصلہ صادر کرنے سے منع فرمایا. دوسری حدیث اسی باب کی, اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی کیفیت کا ذکر ہے, اور آپ نے اسی حالت میں مسئلہ بیان فرمایا. اور اس میں تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور خوشی یہ دونوں معصوم ہیں. اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے, لہذا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اور یہ حدیث زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے لقطہ کے بارے میں سوال کیا, یعنی کوئی چیز راستے میں ملتی ہے, کسی کی گر گئی, کسی کی گمشدہ چیز, کوئی سامان, کوئی نقدی وغیرہ, سونا یا چاندی یا کوئی بھی چیز, یہ لقطہ کہلاتی ہے. تو اگر کوئی چیز اس طرح راہ چلتے مل جائے تو اس کا کیا حکم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعرف وکاءہا او قال وعاءہا وعفاصہا, کہ تم اس کے وکا کو اچھی طرح پہچان لو. وکا سے مراد وہ ڈوری جس سے کسی تھیلے کو باندھا جاتا ہے, جس میں کوئی سامان گم شدہ کہیں گر جائے, تو اس ڈوری کو اچھی طرح پہچان لو. یا آپ نے وعاء فرمایا برتن کو جس میں کوئی گم شدہ چیز آپ کو ملی, وعفاصہا اور اس کے عفاص کو, عفاص چمڑے کے برتن کو بولتے, وعاء عام ہر برتن کو اور عفاص مخصوص چمڑے کے برتن کو, کہ جو چیز آپ کو ملی اس کی ڈوری, اس کا برتن, اور اگر وہ چمڑے کا ہے تو اسے اچھی طرح پہچان لو. ثم عرفها سنة, پھر اس کا ایک سال اعلان کرو. اور اس کو پہچنواؤ لوگوں کو کہ ہمیں فلاں مقام سے فلاں چیز ملی ہے، ایک سال اس کی تشہیر کرے. اگر ایک سال تک کوئی نہیں آتا تو ثم استمتع بها، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ چیز اپنے مصرف میں لا سکتے ہیں، اس شرط پر فإن جاء ربها فأدها إليه، کہ اگر اس کا مالک سال بعد آ جائے اور آپ وہ استعمال کر چکے تو اسے آپ ادا کریں، لوٹا دیں، اور جو بھی اس کا مال تھا اسے آپ واپس کریں یا اس کی قیمت واپس کریں. جب آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا تو اس شخص نے ایک اور سوال کیا، فضالۃ الابل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم؟ ایک حدیث میں اونٹ سے قبل بکری کا سوال، یہ گمشدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ اگر جنگل میں اکیلی بکری ہمیں ملتی ہے تو اسے اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، یا اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال اس متن میں آگے آخر میں آ رہا ہے، وہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اونٹ کے بارے میں سوال کیا، فغاضب، تو آپ غصے میں آ گئے، حتی احمرت وجنتاہ، حتیٰ کہ آپ کی پیشانی کے دونوں اطراف سرخ ہو گئے غصے سے. وجنہ، جو پیشانی کی دو سائڈیں ہیں، یہ انہیں وجنہ بولتے ہیں، وجنتین، اور جو سامنے کا حصہ ہے اسے جبہ یا جبین کہا جاتا ہے، جبہ یا جبین، اور یہ وجنتین. تو اس قدر آپ کو غصہ آیا کہ آپ کی پیشانی سرخ ہو گئی، یا پھر راوی کا یہ کہنا کہ احمر وجہ، کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. فقال، اور آپ نے فرمایا کہ ومالک ولہ، تمہارا اونٹ یا اونٹنی سے کیا تعلق ہے؟ یہ اونٹ، گمشدہ اونٹ، لہا کا مرجع ضالت الابل، تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ معها سقاؤها وحذاؤها، اونٹ کے پاس اس کا مشکیزہ موجود ہے، یعنی پانی کا برتن، اور اس کا جوتا موجود ہے. طارد الماء، وہ پانی پیے گا، پانی پر وارد ہوگا. بطرع شجر، اور درختوں کو چرے گا اور کھائے گا. فزرہا، اس کو چھوڑ دو، حتی یلقاہا ربوہا، حتیٰ کہ اس کا مالک اسے آ ملے. یعنی آپ سائل کے سوال پر ناراض ہوئے، جب سائل نے دیکھا کہ گمشدہ سامان کا حکم آپ نے دے دیا کہ اسے تم اٹھا لو اور ایک سال اس کا اعلان کرو اور پھر اس کو استعمال کر سکتے ہو، تو اس نے ساتھ ہی اونٹ کا پوچھ لیا، حالانکہ اونٹ کا معاملہ بالکل مختلف ہے. فرمایا کہ اونٹ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس کا مشکیزہ اور جوتا اس کے پاس ہے. یہ آپ نے اونٹ کو تشبیہ دی اس مسافر سے جو پوری طرح سامان سے لیس ہو، جوتا اس کا مضبوط ہو، خوب چلنے پر قادر ہو، اور زیادہ راہ ساتھ ہو، مشکیزہ، کھانا پینا ساتھ ہو. اونٹ کی مثال بھی یہی ہے، اس کا جوتا اس کے پاؤں میں ہے اور وہ زیادہ چلنے سے نہ تھکے گا اور نہ پریشان ہوگا اور نہ اسے کوئی اذیت لاحق ہوگی، اس کے پاؤں کی شکل اور صورت ایسی، اور اس کا مشکیزہ اس کے پیٹ کے اندر موجود ہے جس میں پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے، دراز قامت ہے، اونچے درختوں کو بھی وہ کھا سکتا ہے، اور پانی کے بغیر ایک عرصہ وہ صبر کر سکتا ہے، جنگل کے جانوروں کا مقابلہ کر سکتا ہے. بکری کا معاملہ مختلف ہے، اس کا مشکیزہ یا اس کا جوتا ساتھ نہیں ہوتا، زیادہ چل بھی نہیں سکتی، اور پھر وہ کسی بھیڑیے کا، اس کی دسترادی کا شکار ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ بکری یا تمہاری ہے یا تمہارے کسی بھائی کی یا پھر بھیڑیے کی، لیکن اونٹ کا معاملہ اس سے مختلف ہے، اس کے ساتھ کافی سامان موجود ہے اور وہ ایک لمبا عرصہ بغیر اس کے گزارا کر سکتا ہے، اس دوران اس کا مالک اسے تلاش کرتے کرتے اس تک پہنچ جائے گا، اسے اپنے گھر لے آئے گا، یا اونٹ اپنے گھر پہنچ جائے گا اور مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا. تو اونٹ کا اس سے آپ سے کیا تعلق ہے؟ یہ اونٹ کا سوال آپ نے کیوں کیا؟ اس پر آپ تھوڑا سا غضبناک ہوئے اور اسی غصے کی کیفیت میں آپ نے اس کے سوال کا جواب دیا. سائل کا مقصد یہ تھا کہ جیسے عام لختہ یا بکری اٹھانے کا حکم ہے لے آؤ، اس طرح شاید اونٹ کا حکم بھی مل جائے، لیکن اونٹ کا معاملہ لختہ سے مختلف ہے اور بکری سے مختلف ہے. لہذا ہر گمشدہ چیز کو اس کی جو کیفیت اور اصل صورت حال ہے اس کا حکم دو، اس کے مطابق حکم دو، اور اس کے مطابق اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے. تو یہاں بھی امام بخاری کا استدلال اسی چیز سے ہے کہ نبی علیہ السلام اس کا سوال سن کر غصے میں آ گئے اور آپ نے اسی کیفیت میں اس کا جواب دیا. تو نصیحت اور موعظہ میں یا تذکیر میں اگر غصہ آ جائے تو اس حالت میں مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن قضاء کا معاملہ اس سے مختلف ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث تقریباً 10 مقام پر ذکر کی اور 10 مسائل کا اس سے استنباط کیا ہے. ایک تو یہ کتاب العلم میں آپ نے دیکھ لی، یعنی غصے میں نصیحت کو جاری رکھنا. ایک امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کی ہے کتاب النکاح میں، حالانکہ نکاح کا اس سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں. باب قائم کیا، باب الحکم المفقود فی اہل، کہ ایک شخص جو شادی شدہ ہے وہ گم ہو جائے اور اس کی بیوی اس کو گم پائے اور وہ مل نہیں رہا، تو اس کا کیا حکم؟ بیوی اس کا کتنا انتظار کرے؟ کیا اس کا شرعی مسئلہ ہے؟ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا. اس میں فقہا کے بہت سے اقوال، بعض نے 4 سال کی مدت مقرر کی ہے کہ 4 سال تک وہ اس کا انتظار کرے، اس کے بعد اس کو مرا ہوا سمجھ کر اس کی عدت کے دن گزار لے، 4 ماہ 10 دن، اور پھر وہ آگے نکاح کر سکتی. اور بعض فقہا نے جیسے فقہ احناف، وہ تو 90 سال کا قول بتاتے ہیں کہ 90 سال انتظار کرے، 90 سال بعد اس سے کون نکاح کرے گا؟ کوئی کرے گا آپ میں سے؟ وہ قاضی ہی کرے گا جو جس نے فتویٰ دیا مفتی. یہ مختلف اقوال تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو اس حدیث سے حل کیا کہ اس میں مدت کے تعین کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ مفقود کو دیکھا جائے گا اور اس کے فاقد کو دیکھا جائے گا. جیسے نبی علیہ السلام نے جانوروں میں بکری کا حکم اور بیان کیا اور اونٹ کا اور بیان کیا. بکری کا فرمایا اس کو تم اٹھا لو، اگر تم نہیں اٹھاؤ گے وہ کسی بھیڑیے کی 10 درادی کا شکار ہو سکتی، لیکن اونٹ میں یہ علت نہیں ہے. اونٹ مقابلہ کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، اس کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مفقود میں بکری کا حکم الگ ہے، اونٹ کا الگ ہے. تو شریعت نے جانوروں کے تعلق سے بھی جو ما لہ ما علیہ ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس کا خیال رکھا. جانوروں کے مسائل کے تعلق سے بھی شریعت نے اس فرق کو ملحوظ رکھا. تو وہ شریعت ایک عورت یا ایک مرد یا ایک انسان کے حقوق کا خیال کیوں نہ رکھے گی؟ مدت کے تعین کی نہ کوئی دلیل ہے اور نہ یہ تعین کوئی شرعی مقاصد سے موافقت کرتا ہے. آپ جو بھی ایک شخص گم ہوتا ہے، آپ اس عورت کے احوال اور ظروف دیکھیں اور اس کے احوال و ظروف دیکھ کر آپ فیصلہ صادر کریں، اس حدیث کو بنیاد بنا کر. بکری کے احوال و ظروف کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے فیصلہ اور دیا، اور اونٹ کے احوال و ظروف کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ اور دیا. اب ایک عورت ہے، اس کا شوہر گم ہو گیا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایسے مقام پر مقیم ہے جہاں کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کوئی اس کی کفالت کرنے والا نہیں، بلکہ اس کی عزت بھی خطرے میں ہے، اور آپ اس کو 4 ماہ 4 سال انتظار کروائیں، کوئی اس کی حکمت ہے یا کوئی شرعی مقصد جہاں کو پورا ہو رہا ہے؟ ایک عورت ہے, اس کا شوہر گم ہو گیا, اس کا بھائی پاس ہے, اس کا والد پاس ہے, اور وہ عورت مالدار ہے اور اس کی عزت بھی محفوظ ہے, کیا ان دونوں کا معاملہ ایک ہوگا؟ نہیں, احوال و ظروف کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فیصلہ کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث سے استنباط کرتے ہوئے اس مدت کے تعین کے قول کا رد کیا, اور یہ جو ہے وہ فیصلہ صادر فرمایا یا یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ عورتوں کے ظروف کو دیکھا جائے گا. ایک عورت اگر انتظار نہیں کر سکتی تو انتظار نہ کرے, آگے نکاح کر لے, اور ایک عورت اگر انتظار کر سکتی ہے, سال دو سال اس کے پاس کفالت موجود ہے, رشتہ دار موجود ہیں, اس کی عزت محفوظ ہے, تو انتظار کر لے. تو عورتوں کے ظروف مختلف ہیں, احوال مختلف ہیں, آپ ان ظروف سے قطع نظر, ان احوال سے قطع نظر ایک ہی مدت کو قائم کر کے بیٹھ جائیں تو یہ بات شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب النکاح میں اس حدیث کو ذکر کیا, حالانکہ بظاہر نکاح کا اس حدیث میں دور دور کوئی ذکر نہیں, لیکن امام بخاری کا استنباط اور قوت اجتہاد بھی الحمدللہ مثالی تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجم, امام بخاری کی فقہ جو ہے وہ آپ کے تراجم اور آپ کے ابواب میں ہے. جتنا آپ پڑھیں گے, بار بار پڑھیں گے, غور کریں گے, اتنا آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من ابي قال ابوك حذافه فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل.
اس حدیث میں بھی دوران گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ میں آنا مذکور ہے. چنانچہ ایک دن نبی رسم تشریف فرما تھے, سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کرہا, تو بہت سی چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال کیے گئے جن کو آپ نے ناپسند فرمایا. یعنی بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں, مثلا کوئی ایسا سوال جو پیش نہیں آیا اور اس کے بارے میں قرید کی جائے اور پوچھا جائے, یا ایسا سوال جس کا پیش آنا ناممکن اور خام خواہ وہ سوال کیا جائے, شریعت نے اس قسم کے طرز عمل سے روکا ہے. قرآن بھی کہتے ہیں لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم, تو یہ بے مقصد سوال اس سے شریعت نے روکا. اب صحابہ نے اس قسم کے سوال شروع کر دیے, فلما اکثر علیہ غضب, جب یہ سوال بہت زیادہ ہونے لگے تو آپ کو غصہ آ گیا. ثم قال للناس, پھر آپ فرمایا کہ سلونی عما شئتم, تم مجھ سے جو چاہو پوچھو, چلو میں بیٹھا ہوں, جو چاہو سوال کرو. اب میں سارے سوالوں کے جواب دوں گا, کسی کو تکلیف ہو یا جو بھی کیفیت بنے اب میں ان سوالوں کے جواب دوں گا. قال رجل, ایک شخص نے کہا من ابی, میرا والد کون ہے؟ یہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ, اس نے پوچھا میرا والد کون ہے؟ فرمایا کہ ابو کا حذافہ, آپ کا والد حذافہ ہے. فقام آخر, ایک اور شخص کھڑا ہوا, اس کا نام سعد بن سالم تھا, اس نے کہا من ابی یا رسول اللہ, میرا والد کون ہے؟ فقال ابو کا سالم مولا شیبہ, تمہارا والد سالم ہے. ان دو لوگوں نے, عبداللہ بن حذافہ نے اور سعد ابن سالم نے, اپنے والد کے بارے میں اس لیے پوچھا کہ بعض اوقات لوگ ان کو آر دلایا کرتے تھے اور ان کو غلط باپ کی طرف منسوب کرتے تھے اور یہ آر کے جملے سن سن کر پریشان تھے. چنانچہ اس آر کو ختم کرنے کے لیے, تاکہ حقیقت حال واضح ہو جائے, لوگوں کا اجتماع میں دونوں نے یہ سوال کیا. اور دونوں کا وہی باپ تھا جو ان کا حقیقی باپ تھا. نبی علیہ السلام نے ان دونوں سوالوں کے جواب دیے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں. لیکن آپ کی اس وقت کیفیت غصے کی تھی اور آپ نے اس کیفیت میں بھی سوالوں کے جواب دیے اور علم نشر کیا. فلما رأى عمر ما في وجهه, جب عمر بن خطاب نے دیکھا رضی اللہ عنہ کہ آپ کے چہرے کی کیفیت کیا ہے, اور ایک حدیث میں من الغضب کے الفاظ صراحت موجود ہے, غصے کی کیفیت دیکھی تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نتوب الی اللہ عز و جل, ہم توبہ کرتے ہیں جو حرکت ہم سے سرزد ہوئی, جو کثرت سوال کی اس سے ہم توبہ کرتے ہیں. چنانچہ صحابہ نے اس کے بعد بہت کم جو ہیں وہ سوال کیے, زیادہ سوال کرنا چھوڑ دیے. بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ عرابیوں کا انتظار کرتے, دیہاتیوں کا, جو دیہاتی آتے تھے پروٹوکول سے ناواقف, اور وہ آ کر دھڑلے سے کوئی سوال کرتے اور آپ ان کو جواب دیتے, اور صحابہ کو آپ کے جوابات سے علم نافع حاصل ہو جاتا. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کثرت سوال و اضاعت المال و عن قیل و قال, نبی علیہ السلام قیل و قال سے فلاں نے کہا, کہا گیا, یوں یوں, اس سے روکا, اور کثرت سوال سے روکا, اور مال کو ضائع کرنے سے روکا, اضاعت المال, اسراف سے روکا, اور تبذیر سے روکا. تبذیر تو ہے ہی نہ جائے, اسراف بھی, اسراف ہوتا ہے مال زیادہ خرچ کرنا حلال چیزوں, ضرورت سے بڑھ کر یہ مال خرچ کرنا حلال چیزوں, اور تبذیر ہوتا ہے مال خرچ کرنا حرام چیزوں. تو تبذیر میں یعنی ڈبل حرام ہے, دوہرا حرام, اور اسراف میں سنگل جو ہے وہ حرام ہے. یعنی آپ چیزیں حلال لے رہے ہیں لیکن فضول خرچی کے ساتھ, اور تبذیر میں چیزیں بھی حرام ہیں اور ہے بھی فضول خرچی, دونوں سے شریعت نے روکا ہے. تو اضاعت المال سے روکا اور کثرت سوال سے روکا, اور یہ اصل منہجی مسئلہ ہے کہ ایسے سوال جو واقع نہیں ہوئے, یا ایسے سوال جن کا ظہور ناممکن ہے, خام خواہ ایک سوال کرنے کے لیے اور مد مقابل کو پریشان کرنے کے لیے سوال پر سوال کرنا یہ غلط ہے. ہاں کوئی شخص سوال کرے کسی علمی فائدے کے لیے, کسی علمی فائدے کے تحت, تاکہ مجھ کو علم نافع حاصل ہو اور میں اس پر عمل کروں, ایک صحیح فہم لے لوں, تو وہ سوال کرنا چاہیے, وہ مطلوب ہے. انما شفاء الای سوال, ایک مریض کی جو شفا ہے وہ سوال میں ہے. لیکن کثرت سوال, بے مقصد سوال, اس سے شریعت نے روکا. تو امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ صحابہ کے زیادہ سوالوں پر آپ غضبناک ہوئے, مگر اس کے باوجود آپ نے ان کو علم دیا اور ان کے سوالوں کے جواب دیے.
قال الامام البخاري رحمه الله باب من بارك على ركبتيه عند الامام او المحدث. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا شعيب عن السبيل قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافه فقال من ابي؟ فقال ابوك حذافه. ثم أبطل أن يقول فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت.
یہ حدیث وہی ہے جو بھی آپ نے پڑھی. اس پر امام بخاری کا ایک نیا جو ہے وہ ترجمہ ہے, نیا استدلال ہے. من بارک علی رکبتیہ عند الامام اب المحدث, کہ امام کے سامنے, وقت کا حاکم, یا محدث اور شیخ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنا, گھٹنوں کے بل بیٹھنا یہ درست ہے یا نہیں؟ من بارک علی رکبتیہ, جو شخص گھٹنوں کے بل بیٹھے عند الامام, امام کے سامنے یا محدث کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے, تو یہ بیٹھنا درست ہے یا نہیں؟ یہ بارکا, اس کا مصدر بروک, اصل اس کا استعمال اونٹ کے بارے میں آتا ہے, بروک البعیر, اونٹ کا گھٹنوں کے بل بیٹھنا. اور بروک کا استعمال لوگوں کے لیے مجاز، لوگوں کے لیے استعمال مجازی، اصل اس کا استعمال اونٹ کے لیے ہے. بہر کیف گھٹنوں کے بل کسی شخص کا بیٹھنا امام اور محدث کے سامنے درست ہے یا نہیں؟ حدیث کی روشنی میں یہ درست ثابت ہو رہا ہے. حدیث پیچھے گزر چکی جو بھی آپ نے پڑھی، جس میں صحابہ نے پوچھا میرا باپ کون ہے، وہی حدیث ہے. اس میں یہ الفاظ زائد ہیں، فبارک عمر علی رکبتیہ، کہ جب عبداللہ بن حذافہ نے پوچھا میرے والد کون ہیں اور آپ نے جواب دیا، اور پھر لوگوں نے اور سوال کیے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے غصے کی کیفیت آپ کے چہرے پر پہچان لی، تو آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. گھٹنے بل کیوں بیٹھے؟ نبی علیہ السلام کے ادب کے لیے اور نبی علیہ السلام کے اکرام کے لیے، اور مسلمانوں پر شفقت کے اظہار کے لیے، تاکہ نبی علیہ السلام کا غصہ جو ہے وہ سرد ہو جائے، اور ساتھ یہ الفاظ بھی کہے، رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبیا، ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر. یہ ساتھ یہ الفاظ کہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اطمینان اور خوشی کا باعث بنے. فسکت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور آپ کا غصہ جو ہے وہ سرد ہو گئے. اس قسم کے کئی واقعات آتے ہیں، نبی علیہ السلام پر غصے کی کیفیت طاری ہوئی اور صحابہ نے رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبی کے جملے ادا کر کے اپنے ایمان کا اظہار کیا، ایمان کی سلامتی کا اظہار کیا، اور ان جملوں کو سن کر نبی علیہ السلام کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا. تو یہاں جو مسئلہ ثابت کیا اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ شیخ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنا جائز ہے. گھٹنوں کے بل بیٹھنا یہ تشہد کی شکل بھی ہے، اور نماز کی ہر شکل اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. گھٹنوں کے بل جب بیٹھیں کسی شیخ کے سامنے، تو بیٹھنے کی جو کیفیت ہے اس میں تشہد کی کیفیت سے کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے. مثلاً آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں، ہاتھ بھی گھٹنوں پر ہیں، یہ ایک پوری تشہد کی شکل بن جاتی. ایسی شکل اختیار نہ کی جائے جو پوری تشہد کی شکل بنے، یہ نماز کی ایک حالت کا تشبہ غیر اللہ کے ساتھ ہو. اور نماز کا ہر معاملہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، مخصوص قیام، رکوع، سجود، تشہد اللہ کے لیے مخصوص ہے. لہذا اگر آپ بیٹھیں یا کوئی طالب شیخ کے سامنے بیٹھے، تو اس شکل سے فرق کر کے بیٹھے جو شکل نماز میں بندہ اختیار کرتا ہے، تاکہ نماز کی حالت کے ساتھ غیر اللہ کے لیے تشبہ اور فعل کی جو ہے وہ انجام دہی نہ ہونے پائے. اور وہاں تو بالکل ناجائز ہے جہاں لوگ اس قسم کی تعظیم اپنے مشائخ کے سامنے اختیار کرتے ہیں بدعقیدگی کی بنا پر، تاکہ کسی قسم کا اشتباہ پیدا نہ ہو. اس لیے یہ معاملہ جو ہے ان فروق کے ساتھ ملحوظ رکھا جائے گا. اب جیسے جناب عمر بیٹھے نبی علیہ السلام کے سامنے، تو ان کا عقیدہ تو بحمد اللہ سلیم اور واضح ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے یہ واقعہ ہوا. لیکن بعض جگہ جہاں جیسے درگاہوں پر اور مختلف اڈوں پر مشائخ کے سامنے لوگ اس طرح تعظیم کی شکل اختیار کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور اس طرح تعظیم سے بیٹھتے ہیں، تو وہاں شرک کا شائبہ بہر کیف موجود ہے. یہ شکل وہاں اختیار کی جائے گی جہاں کسی قسم کا اشتباہ جو ہے وہ نہ ہو. جی.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أعاد الحديث ثلاثا يفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا.
یہ باب ہے من اعاد الحدیث ثلاثا، کہ ایک شخص اپنی بات تین دفعہ دہراتا ہے. لیفہم عنہ، تاکہ اچھی طرح اس کی بات کو سمجھ لیا جائے. اپنی بات تین دفعہ دہراتا ہے, یعنی ایک جملہ تین دفعہ ادا کرتا ہے تاکہ مخاطب جو ہے وہ اس کی بات کو اچھی طرح سمجھ لے, اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے, اور تاکہ اس کو آگے اس کو بیان کرنا اور نقل کرنا آسان ہو. تو ان فوائد اور مقاصد کے تحت اگر مخاطب جو ہے بیان کرنے والا اپنی بات کو یا اہم بات کو تین دفعہ دہرائے تو یہ دہرانا مستحسن ہوگا, اور بالکل شریعت کے وہ مقاصد جو علم کی حفاظت کے لیے ہیں ان کے مطابق ہوگا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی بات کو یا اپنے اہم جملوں کو تین دفعہ دہرایا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ نے کبائر بیان کی تو آپ نے کیا فرمایا, الا وقول الزور, جھوٹی بات یہ کبیرہ گناہ ہے, اور اس کو آپ نے تین دفعہ دہرایا, الا وقول الزور, الا وقول الزور, قول زور سے بچو یہ کبائر میں سے ہے. تو اس اہم بات کو آپ نے تین دفعہ دہرایا تاکہ لوگ سن بھی لیں, سمجھ بھی لیں, اور اس گناہ کی خطورت کو پہچان لیں کہ اللہ کے نبی نے تین بار اس گناہ کا ذکر کیا. اور حجۃ الوداع میں جب آپ نے خطبہ دیا عرفات میں, میں حل بلغت, میں نے مکمل دین پہنچا دیا, اور یہ بات آپ نے تین بار فرمائی تاکہ صحابہ پر یہ واضح ہو جائے مکمل دین پہنچ چکا, مکمل دین بیان ہو چکا, اور جو بیان ہو چکا اسی پر اکتفا کیا جائے, اسی پر قناعت کی جائے, نہ یہ کہ اس میں اضافے کیے جائیں, کمی کی جائے اور بدعات کا ارتکاب کیا جائے. آگے جو حدیث ہے یہ سمامہ بن عبد الرحمن عن انس سند سے ہے, اس میں ایک راوی عبداللہ بن مثنی جو سمامہ کا شاگرد ہے, اور یہ حدیث امام بخاری پر بعض لوگوں کی طرف سے جرح کا سبب ہے. اس حدیث کے پیش نظر, اس کی سند کے پیش نظر بعض لوگوں نے امام بخاری پر جرح کی ہے کہ عبداللہ بن مثنی اس راوی کو ضعیف کہا گیا. چنانچہ امام نسائی کا قول ہے کہ لیس بالقوی, کہ یہ راوی قوی نہیں تھا. ابن معین کا قول ہے لیس بشیء, یہ کچھ بھی نہیں تھا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ان دونوں جرحوں کا جواب دیتے ہیں کہ دونوں جرحیں مطلق نہیں, بلکہ یہ مخصوص احادیث کے لیے, یہ جرح ان پر عام نہیں. بخاری کا اس حدیث, اس راوی کی حدیث, حدیثوں کو روایت کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں, اس لیے اگر کوئی جرح وارد ہے تو جرح مطلق نہیں, بلکہ بعض احادیث میں جو واقعتاً ضعیف ہیں کسی وجہ سے ان احادیث کی طرف اشارہ ہے, نہ کہ مطلق جرح کی طرف. اس کی دلیل یہ ہے ابن معین جو فرما رہے ہیں لیس بشیء, یہ عبداللہ بن مثنی کچھ نہیں, انہوں نے اس کی عبداللہ بن مثنی کی روایت کو جو اسحاق بن منصور ان سے روایت کرتے ہیں اس کو قوی قرار دیا, حالانکہ وہی راوی سند میں موجود ہے. تو اس کے معنی جرح جو ہے یہ ہر روایت کے لیے نہیں, بلکہ مخصوص روایتوں کے لیے. کہ ابن معین رحمہ اللہ انہی کی بعد حدیثوں کو قوی اور صحیح قرار دے رہے ہیں, اور امام بخاری رحمہ اللہ کا عبداللہ بن مثنی کی حدیثوں کو روایت کرنا اس لیے ہے, ایک تو اس کی عدالت مطلقاً ثابت ہے, دوسری جرح مبہم ہے مفسر نہیں, اور اس کا معاملہ بین التوثیق والجرح, اور جب راوی مختلف ہی ہو جرحاً و تعدیلاً تو جرح اگر مبہم ہے تو وہ اس توثیق کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہوتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو روایت امام بخاری اس کی لائے ہیں یہ ثمامہ بن عبداللہ کی روایت لائے ہیں, عبداللہ بن مثنی ثمامہ سے روایت کر رہے ہیں, اور ثمامہ رشتے میں اس کا چچا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے پیش نظر یہ ہے کہ ایک راوی اپنے اہل بیت کی روایتوں کو زیادہ بہتر سمجھتا, یہ ایک قرینہ ہے ترجیح کا. تو امام بخاری رحمہ اللہ ان قرائن کے تحت جو ہے وہ اس کی حدیث کو لائے ہیں واللہ اعلم. اور یہاں حدیث میں وہی موضوع ہے, کان اذا تکلم بکلمہ اعادہا ثلاثا, جب آپ کوئی بات فرماتے تو اس کو تین دفعہ دہراتے, حتیٰ تفہم عنہ, حتیٰ کہ وہ بات آپ سے سمجھ لی جاتی اور اچھی طرح لوگ اس کو سمجھ لیتے اور پہچان لیتے، اچھی طرح یاد کر لیتے اور پھر آگے اس کو بیان کرنے کے قابل ہوتے. مستدرک حاکم میں یہ حدیث حتیٰ تعقل کے الفاظ سے ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جاتا، دونوں کا ایک ہی معنی. تو یہ کوئی اہم بات جو آپ زیادہ جو ہے وہ شد و مد سے، زیادہ قوت سے اور شدت سے بتانا چاہتے ہوں یا منوانا چاہتے ہوں، اس کو آپ تین بار دہراتے. وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پاس آتے ان کو سلام کہتے تو سلام آپ تین بار کہتے. یہ مطلقاً نہیں، سلام کی دو قسمیں، ایک ہے سلام مرور اور ایک ہے سلام استحزان. اجازت کے لیے سلام عرض کرنا، سلام کہنا. آپ کسی کے گھر گئے اور گھر داخل ہونے کی اجازت چاہ رہے ہیں، آپ نے ایک بار سلام کیا اندر سے کوئی جواب نہیں ملا، دوسری بار کیا پھر جواب نہیں ملا، تیسری بار کیا پھر جواب نہیں ملا، اب واپس لوٹ جائیں. یہ تین بار سلام کہنے کا معنی. یہ نہیں کہ آپ ہر وقت جب بھی جیسے ایک شخص رستے میں ملا ہے آپ اس کو تین بار سلام کہیں، نہیں، ایک ہی بار کہنا، وہ سلام المرور ہے. یہ جو سلام ہے سلام الاستئذان ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الحیثم کے گھر گئے جبکہ آپ بھوک سے تھے، ابو بکر عمر آپ کے ساتھ تھے، ابو الحیثم گھر میں نہیں تھے، ام الحیثم گھر میں تھے، آپ نے باہر کھڑے ہو کر سلام کیا، ام الحیثم نے جواب نہیں دیا، دوبارہ کیا جواب نہیں ملا، تیسری بار کیا جواب نہیں ملا، تو اللہ کے پیغمبر لوٹنے لگے. تب ام حیثم کی آواز آئی وعلیکم السلام کی اور اندر آنے کی دعوت دی. فرمایا کہ ہم نے تین بار سلام کیا، تم خاموش رہی تھی، جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عرض کیا کہ آپ السلام علیکم فرما رہے تھے، اتنی عظیم دعا، اس لیے میں خاموش تھی کہ یہ دعا آپ کی مجھے بار بار حاصل، بار بار نصیب ہو، اس لیے میں خاموش رہی. تو تین بار سلام کرنا یہ سلام الاستئذان کے لیے ہے، ان گھر داخلے کی اجازت طلب کرنے کے لیے. لیکن سلام المرور یا عام سلام وہ ایک ہی بار ہوتا ہے. جی.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن يوسف بن مالك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فادركنا وقد ارهقنا الصلاه صلاه العصر ونحن نتوضا فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوت ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة.
یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی، وہ جو سفر کا واقعہ، صحابہ جماعت پانے کی حرص میں جلدی وضو کر بیٹھے، ریڑیاں خشک رہ گئیں، یہ پہلے گزر چکی. وہاں امام بخاری کا استدلال یہ تھا کہ علم دینے کے لیے بلند آواز سے بولنا، اس علم میں وقار ہے لیکن جہاں ضرورت ہو اونچی آواز سے بولنے کی، لوگ زیادہ ہیں یا دور بیٹھے ہیں یا پھیلے ہیں، یا علم بڑا اہم ہے جس کو بڑی شدت سے بیان کرنا ہے تو اونچی آواز سے بیان کر سکتے ہیں، وہاں یہ استدلال تھا. اور چونکہ نبی علیہ السلام نے زور سے تین بار پکارا ویل للاعقاب من النار، جن کی ایڑیاں خشک ہیں ان کے لیے جہنم کی ویل، یا تین بار یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، تو یہاں اس کو ذکر کرنے سے مقصود کیا ہے؟ اس ٹکڑے سے استدلال کہ علم دینے کے لیے ایک جملے کو تین بار دہرانا بعض امور یا بعض مواقع پر یہ عین شرعی مقاصد کے مطابق ہے. جی.
قال الامام البخاری رحمه الله باب تعليم الرجل امته واهله قال حدثنا محمد وابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حبان قال قال عامر بن الشعبي حدثني ابو برده عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران ثم قال عامر اعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونه الى المدينه.
بارك الله فيك. باب تعليم الرجل اهله امته واهله. ایک شخص کا تعلیم دینا اپنی لونڈی کو اور اپنے اہل کو، جیسے اپنی بیوی ہے یا بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں، انہیں تعلیم دینا، اس کا کیا اجر ہو سکتا ہے اور اس کا کیا ثواب ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ چیز بڑی اہم ہے، لونڈی یا اپنے اہل گھر والوں کو تعلیم دینا، بلکہ گھر والوں کو تعلیم دینا عامۃ الناس کی تعلیم سے مقدم ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ مقدم ہے. تو یہ چیز بڑی اہم ہے اور بہت زیادہ موجب اجر. اس کا اجر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان، ثَلَاثَةُ لَّهُمْ اجران، تین بندے ایسے ہیں جن کو ان کے ہر عمل کا دوہرا اجر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو دوہرا کر دیتا ہے، ڈبل کر دیتا ہے. رجل من اہل الکتاب، ایک وہ شخص جس کا تعلق اہل کتاب سے ہے، آمن بنبی، یہی جو اپنے نبی پر ایمان لایا، وہ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سنا اور آپ پر بھی ایمان لیا، تو اس کا اجر دوہرا ہے، کیونکہ اس کا ایمان دوہرا ہے، اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا، تو اس کو دوہرا اجر ملے گا. بل عبد المملوک اذا ادا حق اللہ حق کا موالی ہے، اور وہ مملوک غلام یا نوکر جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے، جس کی خدمت پر وہ مامور ہے، اس کی خدمت بھی خیر خواہی سے کرتا ہے، کوئی کوتاہی نہیں کرتا، اور جو اللہ کا حق ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ، اس میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے موالی اور اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کرتا ہے. تو چونکہ یہ دوہری خدمت ہے اور دوہری خدمت کا اخلاص ہے، یا تو اللہ رب العزت اسے بھی اس کی نیکیوں کا دوہرا اجر دے گا. اور تیسرا، رجل کانت عندہ امت، کہ ایک شخص کے پاس لونڈی ہو، فادبہ، اس کو ادب سکھائے، فاحسن تادیبہ، اچھا ادب سکھائے، وعلمہ، اور تعلیم دے، فاحسن تعلیمہ، اچھی تعلیم دے، علم نافع دے، ثم اعتقہ فتزوجہ، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، اسے بھی فلاح اجران، اسے بھی دوہرا اجر ملے گا. امام بخاری کا استدلال اسی آخری ٹکڑے سے ہے کہ اس کے پاس لونڈی ہو، اس کو وہ تعلیم و تربیت سے آراستہ کرے، اچھی تعلیم دے، پھر اس کو آزاد کر کے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آزادی ہی کو حق مہر بنا لے، اور پھر اس سے نکاح کر لے، تو اس کو دوہرا اجر ملے گا. ایک یہ کہ اس نے اس کو تعلیم دی، تعلیم کا اجر، دوسرا اس کو آزاد کر کے نکاح کر لی. یہ حدیث امام شعبی نے روایت کی صحابی سے. امام شعبی وہ شاگرد ابو بردہ کے، اور ابو بردہ اپنے والد سے اس کو روایت کر رہے ہیں. امام شعبی نے اس کو روایت کیوں کیا؟ دراصل ایک شخص نے جو خراسانی تھا، اس نے کہا کہ ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ ایک شخص، اس کے پاس اگر لونڈی ہو اور اس کو وہ آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کہہ کر کہ اپنی پرانی سواری پر ہی سوار ہے، یہ نکاح کر کے اس نے کیا حاصل کر لی، وہ تو پہلے بھی موجود تھی اس کے پاس، تو ایک طرح کا تمسخر اڑاتے ہیں. تو امام شعبی نے پھر یہ حدیث روایت کی، اور یہ آخری جملہ ان پر حجت ہے کہ تم یہ تمسخر کی بات کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے انسان کا دوہرا اجر، لونڈی کو حسن تعلیم سے نوازے اور اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، اس شخص پر یہ حجت قائم کی. اب یہاں ایک اشکال یہ بھی ہے کہ حدیث میں صرف لونڈی کا ذکر، امام بخاری کے باب میں دو عورتوں کا ذکر ہے، ایک لونڈی، دوسرا اس کا اہل، اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں. تو بیوی کا، بیٹیوں اور بہنوں کی تعلیم کا یہاں کوئی ذکر نہیں، دور دور تک صرف لونڈی کی تعلیم کا ذکر. امام بخاری کا استدلال بڑا گہرا یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ لونڈی جس کی ذمہ داریاں محدود ہیں، آقا کی خدمت محدود ذمہ داری، اسے تعلیم سے روشناس کرانا، اس کا یہ اجر ہے تو ایک آزاد عورت جس کی ذمہ داریاں غیر محدود ہوتی، اس نے شوہر کو دیکھنا ہوتا ہے، بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنے گھرانے کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر آزاد ہونے کے تعلق سے اس پر بہت سے اضافی شرعی احکام. جب ایک لونڈی کو تعلیم دینے پر دوہرا اجر ہے تو ایک آزاد عورت کو تعلیم دینے کا کتنا اجر ہوگا؟ یہ امام بخاری کا استنباط. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے ترجمہ الباب میں جہاں لونڈی کا ذکر کیا جس کا حدیث میں ذکر ہے، وہاں آزاد عورت کا بھی ذکر کیا جس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن مسئلہ اچھے طریقے سے حل کیا کہ حدیث سے یہ استنباط ہو رہا ہے جب لونڈی کی تعلیم کا یہ اجر ہے تو آزاد خاتون کی تعلیم کا کتنا اجر ہوگا. امام عامر الشعبی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور روایت کر کے فرماتے ہیں، امام عامر الشعبی تابعی تھے اور 500 صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے. ان میں کچھ مزاح بھی تھا اور چہرہ شناسی بھی کر لیتے تھے. حج کے موقع پر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص ان کی طرف آ رہا تھا. اب وہ اور ان کی بیوی ساتھ بیٹھی، امام عامر الشعبی نے اس کا چہرہ دیکھا اور اپنی بیوی سے کہا، یہ شخص پرلے درجے کا احمق ہے، اس کے چہرے پر حماقت اور بے وقوفی بھری ہوئی. وہ قریب آ گیا اور قریب آ کر کہتا ہے، میں نے ایک سوال کرنا ہے، تم دونوں میں عامر الشعبی کون؟ تو اس کی حماقت ثابت ہو گئی. عامر الشعبی رحمہ اللہ یہ حدیث بیان کی اور بیان کر کے فرماتے ہیں، اعطیناکہا بغیر شیء، کہ ہم نے آپ کو یہ حدیث کسی قد و کاوش کے بغیر دے دی. اپنے شاگرد سے فرما رہے ہیں، ہم نے آپ کو یہ حدیث کسی محنت کے بغیر، کسی سفر کے بغیر دے دی ہے. قد کان یرکب فیما دونہ اد المدینہ، ایک دور تھا کہ اس سے بھی چھوٹی حدیث کی خاطر مدینہ تک سفر کیا جاتا تھا. یہ بات انہوں نے بغداد میں بیٹھ کے فرمائی تھی، بغداد سے مدینہ اس سے بھی چھوٹی حدیث کی خاطر سفر کیا جاتا تھا. تم خوش نصیب ہو کہ ہم نے تمہیں یہ حدیث کسی محنت اور قد و کاوش اور سفر کے بغیر ہی آپ کو دے دی. یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کے دور میں ہمیں ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثوں کے ذخیرے مل گئے کسی قد و کاوش کے بغیر، لیکن پھر بھی ہم محنت نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے. وہ دور بڑا مشکل تھا مگر اس دور میں حفاظ متقنین کی جماعتیں موجود تھیں، اور آج کے دور میں علم بڑا آسان ہے مگر جہل بھی اسی قدر زیادہ ہے. کوئی قدر نہیں اور کوئی محنت نہیں. اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی اور محنت کی توفیق دے دے. جی.
باب عزت الامام النساء وتعليمهم. قال حدثنا سليمان بن محفل قال حدثنا شعبة عن ايوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم او قال عطاء اشهد على ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه كلاب فظن انه لم يسمع فوضعهن وامرهن بالصدقه فجعلت المراه تلقي القرط والخاتم وبلال ياخذ في طرف ثوبه.
احسنت يا عبد المجيد. باب عزت الامام النساء بتعلیمہن، امام یا وقت کا حاکم عورتوں کو نصیحت کرے، عورتوں کو تعلیم دے الگ سے، یہ بھی حاکم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اگر اس کی ضرورت محسوس ہو تو الگ سے عورتوں کے پاس جائے یا ان کو جمع کرے یا ان کا اجتماع موجود ہو تو وہاں پہنچ کر انہیں وعظ کرے، نصیحت دے اور ان کو علم دے. یہ امام بخاری کا باب ہے. اس باب میں حاکم کی مسئولیت اجاگر ہوتی، اور آج کل حکام کو اپنے پروٹوکول کی فکر ہے، ان کو تعلیم اور تربیت اور تلقین اور نصیحت دینا اس طرف کوئی توجہ یا خیال نہیں ہے. حالانکہ یہ حکام کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک کڑی ذمہ داری. چنانچہ حدیث کیا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں. او قال عطاء اشہد علی ابن عباس، یا پھر یہ قول عطاء کا ہے کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں. ابن عباس کے شاگرد ہیں عطاء، یا تو عطاء کا کہنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابن عباس نے یہ بات کہی ہے، یا ابن عباس کا کہنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے. یہ شعبہ کی طرف سے یہ ایک قسم کا شک ہے. جو آگے حدیث آ رہی ہے اس میں یہ شک دور ہو رہا ہے کہ ابن عباس ہی کا کہنا ہے کہ میں نبی علیہ السلام پر گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بات فرمائی. بات کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ومعہ بلال فظن انہ لم یسمع. آپ نکلے اور بلال آپ کے ساتھ تھے، آپ کو یہ گمان ہوا کہ عورتوں کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکے. یہ اشارہ در حقیقت عید کے اجتماع کی طرف ہے. عیدگاہ میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور چونکہ عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں تو آپ نے یہ سمجھا، یہ احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے میری آواز عورتوں تک نہ گئی. چنانچہ بلال حبشی کو ساتھ لے کر آپ عورتوں کے اجتماع کی طرف چلے گئے اور ان سے الگ آپ نے خطاب فرمایا. اور یہ امام بخاری کا استدلال ہے کہ وقت کا حاکم یا امام یا محدث اگر ضرورت محسوس کرے تو عورتوں سے الگ خطاب کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، کیونکہ عورتیں بھی علم کے محتاج ہیں جیسے مرد علم کے محتاج ہیں. تو ان کو بھی علم دے، ان کے اجتماع میں جائے اور ان سے خطاب کرے. چنانچہ فواعدہن، آپ نے ان کو وعظ کیا. وامرن بصدقہ، ان کو صدقہ دینے کا حکم دیا. فجعلت المرأۃ تلقی القرط والخاتم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلقین عورتوں نے سنی، نصیحت سنی صدقے کی، تو عورتوں نے اپنی کانوں کی بالیاں اور اپنی انگوٹھیاں اتار کر پیش کر دی بڑی تیزی کے ساتھ. یہ بعض روایتوں میں صراحت ہے کہ اتنی تیزی سے کانوں کی بالی اتاری کہ کانوں کو نوچ ڈالا، زخمی کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل میں. القرط کانوں کی بالی کو بولتے ہیں جو شحمت الاذن پر لٹکی ہوتی ہے، جو جہاں کان کی چربی ہے یہاں جو بالی ہوتی ہے وہ قرط. جو کان کے اوپر کے حصے ہیں یہاں بھی عورت زیور پہن سکتی ہے، ان کے نام اور ہیں لیکن اس کا نام قرط ہے. قرط، اس کی جمع قرط، اقرات، قروط، اقرطہ، اس کی جمع ساری جو ہیں وہ موجود ہیں. اور خاتم، انگوٹھی، ان انگلیوں پر جو زیور پہنا جاتا ہے. چنانچہ عورتوں نے نبی علیہ السلام کے فرمان کو سنا کہ صدقہ دو، تو جلدی سے اپنے بالیوں کو نوچا، اپنی انگوٹھیوں کو اتارا اور بلال کی جھولی میں ڈالنا شروع کر دیا. بلال یأخذ فی طرف ثوبہ، اور بلال رضی اللہ عنہ وہ سارا زیور اپنے جھولی میں اکٹھا کر رہے تھے اور اپنے لباس کے ایک حصے میں اس کو جمع کر رہے تھے. تو یہاں اصل مقصود کیا ہے کہ امام اگر ضرورت محسوس کرے تو خواتین کو الگ سے وعد اور نصیحت کرے، ایسا وہ کر سکتا ہے. لیکن اس میں ضروری ہے کہ خواتین کے پردے کا تحفظ ہو. آج اگر امام یا کوئی عالم عورتوں سے وعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ان کی کلاس لیتا ہے جیسے صحیح بخاری پڑھا رہا ہے، تو پورا جو ایک پردے کا تحفظ ہے، جو شرعی تقاضے ہیں انہیں پورا کرے. ایک دو اجتماعات میں اس طرح حاضر ہونے کا موقع ملا، ہمیں خواتین کو درس دینے کی دعوت دی گئی. عام طور پہ خواتین کو ہم نے درس دیا، خواتین ایک کمرے میں، ہم دوسرے کمرے میں، یہ بالکل ایک پردے کا تحفظ، نہ وہ دیکھ رہی ہیں نہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن وہاں خواتین سامنے بیٹھی اور درس دینے والا ان کے سامنے بیٹھ کر درس دے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختلاط کی ایک شکل ہے جو کہ نامناسب، اور میں نے اس میں نوٹ کیا. یہ آج کل ایک ادارہ ہے جو جن کی خواتین ٹی وی پر بھی آتی ہیں، ان میں بس ایک برقع سا پہنا ہوا ہے اور مرد بھی اندر گھوم رہے ہیں، خواتین بھی گھوم رہی ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ پردہ ہے. یہ پردہ نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. اور ایک مدرس اگر درس دے تو پردے کے ان سارے تقاضوں کو پورا کر کے درس دے. یا تو خواتین مکمل پردے میں ہوں، لیکن جس طرح ایک مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا، اس طرح عورت بھی مرد کو مسلسل نہیں دیکھ سکتی، اچانک نظر پڑ جائے یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مرد سامنے کھڑا ہے اور مسلسل وہ ٹک ٹک ہی باندھے اس کو دیکھ رہی ہے، یہ بات یعنی شریعت سے ثابت نہیں. اس لیے اگر عورت کو وعظ کیا جائے تو ان تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے وعظ کیا جائے جو شریعت نے بیان کیے ہیں اور سمجھائیں. یہاں ایک اشکال یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ عورت اپنے مال میں سے شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ نہ دے, جبکہ یہاں عورتوں نے صدقہ دیا شوہروں سے پوچھے بغیر اور ان کی اجازت کے بغیر. اس لیے بعض علماء نے اس سے جواز کا قول اختیار کیا ہے کہ صدقہ دے سکتی. بعض علماء نے ثلث کی قید لگائی کہ اپنے مال میں سے ایک تہائی مال کا صدقہ دے سکتی ہے. ایک حدیث میں ثلث کا ذکر ہے, ثلث کے لفظ کا, یا پھر وصیت میں ثلث پر قیاس کیا گیا, لیکن زیادہ راجح بات یہ ہے کہ عورت اپنے مال سے صدقہ دے سکتی ہے. صدقہ ایک نیکی ہے اور عورت کو نیکی کے حصول کے لیے جو ہے وہ اگر صدقہ دیتی ہے تو اس میں وہ آزاد ہے جب وہ خود مال کی مالک ہے. ہاں اگر شوہر کا مال ہے تو اس سے پوچھے بغیر خرچ نہیں کر سکتی, لیکن اگر اس کا اپنا مال ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کو خرچ کر سکتی. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات ہوئی, خواتین نے صدقہ دیا اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے شوہروں سے پوچھ کرو, ان سے اجازت لے کرو. اور جو حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عورت اپنے شوہر سے پوچھ کر صدقہ دے, ان کی قوت اس حدیث کی قوت کے مساوی نہیں. یہ حدیث زیادہ راجح ہے, زیادہ اقوی اور اصح ہے ان حدیثوں کے بنسبت, بلکہ وہ عمر بن شعیب عن ابی جدہ کے طریق سے ہیں, وہ طریق صحیح ہے. ابن حزم رحمہ اللہ غلطی پر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیفہ تو منقطع ہے, عمر بن شعیب عن ابی جدہ یہ سارا صحیفہ منقطع ہے, حالانکہ انقطاع نہیں ہے, سماع ثابت ہے اس پوری سند کا, لیکن اس سند کا وہ معیار نہیں ہے جو صحیح بخاری کی اس سند کا معیار. کہتے ہیں یہ سند اقوی و ارجح ہے اور عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ دے سکتی ہے. جی.
قال الامام البخاري رحمه الله باب الحرص على الحديث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول من لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو نفسي.
باب واضح ہے, الحرص علی الحدیث, حدیث پر حرص یعنی حدیث کی طلب اور حدیث حاصل کرنے کی حرص, یہ ہر شخص کے دل میں ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام کے فرامین, آپ کی سنتیں اور آپ کے افعال مبارکہ اور آپ کی صفات, ان سب کی معرفت, ان کا حصول, اس کی حرص ہر دل میں ہونی چاہیے. ہم اس سے قبل بار بار وہ حدیث ذکر کر چکے کہ سماع حدیث کا شوق, حفظ حدیث کا شوق, اور پھر ادائے حدیث کا شوق اور فہم حدیث کا شوق. اس کے لیے نبی علیہ السلام کی دعا کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دے. تو حدیث کی حرص یہ ہونی چاہیے. حرص اگر دنیا کے مال کی ہے وہ خطرناک چیز ہے, جس سے بعض احادیث میں کراہت مذکور ہے کہ دنیا کی حرص جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن دین کی حرص, نبی علیہ السلام کے فرامین کے حصول کی حرص, یہ ہر دل میں ہونی چاہیے. امام بخاری نے یہ بات کہاں سے لی؟ ابو ہریرہ کی روایت ہے, انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں, زیادہ خوش نصیب, جن کی آپ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے, آپ کی سفارش, آپ کی شفاعت سے مستفید ہونے والے کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک. ابو ہریرہ, میرا یہ خیال تھا اور وہ پورا ہو بھی گیا, میرا یہ خیال تھا اس مسئلہ کے بارے میں مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا تم سے پہلے. یہ سوال ہوگا ضرور مگر سب سے پہلے تم کرو گے, یہ میرا خیال تھا. میرے اندر یہ سوچ تھی. کیوں؟ لما رہی تو میں ہرس قادل حدیث, اس لیے کہ میں نے آپ کی ہرس عدل حدیث دیکھی. آپ کی حدیث کے ہرس کو میں جانتا ہوں کہ آپ طلب حدیث کے بڑے حریص ہیں, بڑا آپ کے اندر شوق ہے حدیث کی طلب کا. اور واقعتاً تھا, بھوکے پیاسے رہتے لیکن نبی اسلام کی چوکھٹ پر پڑے رہتے حدیثیں سننے کے لیے. لوگ سمجھتے کہ مجنون ہو چکے, باتیں جنون نہیں تھا مجھے, لیکن کئی کے دن کا فاقہ ہوتا تھا اور میں وہ برداشت کرتا, مگر نبی اسلام سے دوری برداشت نہ کرتا. اسلام قبول کر کے آ گئے, یمن سے آئے اسلام قبول کر لیا, پھر نبی علیہ السلام کے انتقال تک یمن جھانک کر نہیں دیکھا. بنو دوس ان کا قبیلہ تھا, عامر بن طفیل الدوسی ان کے قبیلے کے تھے, وہ جاتے تھے ان کے قبیلے کو دعوت دینے کے لیے, مگر ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کی وفات تک مدینہ میں ٹکے رہے حصول حدیث کے لیے. ہرس حدیث کا شوق تھا, اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا, ابو ہریرہ میری یہ وصیت ہے کہ تم وتر پڑھ کے سویا کرو, کیونکہ معلوم تھا یہ حدیث کا طالب علم ہے, مذاکرہ کریں گے, حدیثوں کو یاد کریں گے, دہرائیں گے, اس میں رات کو دیر سے سونے کا امکان ہوگا, وتر کے ضائع ہونے کا امکان ہوگا, اس لیے احتیاط یہ کہ تم وتر پڑھ کے سویا کرو. ایک دفعہ فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو, پھیلا دیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنا کچھ لعاب دہن اس پر آپ نے تھتکارا اور فرمایا کہ اس کو سینے سے مل لو. اور اس کے بعد ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے کوئی حدیث نہیں بھولی, ہرس دل حدیث کے سارے دلائل ہیں. تو فرمایا کہ مجھ سے یہ حدیث مجھے معلوم تھا, تم سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا. احد اول من کا, اول لام کے ضمہ کے ساتھ یہ احد ان کی صفت ہے, اول من کا. اگر یہ احد ان کی صفت ہو تو اول من کا معنی اقدم من کا, تم سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا, یا پھر اول من کا علی الظرفیہ, ظرف ہوگا. اور اگر یہ ظرف کے معنی میں ہوگا پھر اس کا معنی ہوگا قبلہ کا, لا یسن احد قبلہ کا, پھر یہ ظرفیت پر منسوب ہوگا. تو اس میں ہرس عدل حدیث ثابت ہو رہی. اور پھر آپ نے جواب دیا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, کہ قیامت کے دن میری شفاعت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے خالص ہو کر کہا, نفاق کے ساتھ نہیں بلکہ خالص ہو کر, ایسا اخلاص جو ریاکاری اور شک و شبہ سے بالا تر ہو, ایسے اخلاص کے ساتھ جو ملاوٹ سے پاک ہو, ایسے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا ہو, اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. حدیث میں اس بات کی واضح دلیل موجود ہے کہ شفاعت جو اہل کبائر کا حق ہے, لیکن مشرکین کے لیے شفاعت نہیں ہوگی بلکہ یہ اہل توحید کا حق ہے, موحدین کے لیے ہوگی. نبی علیہ السلام کے دور میں مختلف صحابہ نے آپ سے شفاعت کا سوال کیا تھا, انس بن مالک نے کیا, معاذ بن جبل نے کیا, ابو موسیٰ اشعری نے کیا, اور ایک روایت میں ابو عبیدہ بن جراح نے کیا کہ آپ ہم سے وعدہ کریں ہماری آپ شفاعت کریں گے, آپ نے ان سے وعدہ کیا. پھر آپ نے یہ سوچا کہ اس طرح اگر فردن فردن ہر شخص مجھ سے یہ مطالبہ کرے گا, ہر شخص سے میں وعدہ کروں, تو صحابہ کو تو شفاعت نصیب ہو جائے گی, وعدہ مل جائے گا, لیکن جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہوگا, ان کے لیے شفاعت کیسے ہوگی؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کا سلسلہ کاٹنے کے لیے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا. فرمایا کہ شفاعت ہی لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. اب یہ قاعدہ نوٹ کر لو, بجائے اس کے کہ فردن فردن لوگ شفاعت کے وعدے لیں, میری شفاعت میری امت کے ہر اس شخص کے لیے ہے, یہ میرا وعدہ ہے جو شرک نہیں کرتا, توحید پر قائم رہا ہو, کبھی شرک نہ کیا ہو, شرک ہو گیا تو توبہ النصوح کر لی ہو اور اس کی موت توحید خالص پر آئے, یہ میرا فائدہ ہے. اب بجائے اس کے کہ فردن فردن یہ وعدہ دوں, میری شفاعت تمام موحدین کے لیے, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کا ارتکاب نہ کیا.
باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وَالْتُبْشُ الْعِلْمُ وَالْتَدْلِسُ حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمْ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا. قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهب العلماء.
یہ باب ہم نے ذکر کیا تھا کہ علم کیسے قبض کیا جائے گا, علم کیسے اٹھایا جائے گا. پیچھے حدیث پڑھ چکے, قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. اسی شے کو وعدے کرنا کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا اور کیسے قبض کیا جائے گا. دیکھو, علم اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت, اللہ تعالیٰ نعمت دے کر چھین لے, یہ بات جو ہے یہ انصاف کے تقاضوں پر نہیں. نعمت دے کر چھین لے, یا تو اللہ تعالیٰ علم سینوں سے معاف نہیں کرے گا کہ علم دے کر واپس لے لیا, واپس چھین لیا. ہاں, اللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا علماء کو اٹھا لے گا اور علماء علم اپنے ساتھ لے کر رخصت ہو جائیں گے. یوں رفتہ رفتہ علم اٹھ جائے گا, جیسے بڑے بڑے مشاہیر فوت ہوئے اپنا علم اپنے ساتھ لے گئے. امام بخاری فوت ہوئے تو ان کے ایک شاگرد عبد الواحد الطوابیسی کہتے ہیں کہ لو قدرت ان ازیدہ فی عمر محمد اسماعیل, کاش مجھ میں یہ قدرت ہوتی کہ اپنی عمر امام بخاری کو دے دیتا, کیونکہ میری موت ایک شخص کی موت ہوتی اور امام بخاری کی موت علم کی موت. اپنا علم اپنے ساتھ لے گئے تو واقعتاً علماء کے جانے سے علم اٹھ جائے گا, اور یہ کیفیت ہے قبض علم کی. امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث پیش کرنے سے قبل عمر بن عبد العزیز, یہ خلیفہ راشد علماء تابعین میں سے, ان کا شمار صغار تابعین میں ہوتا ہے, چھوٹے تابعین. تابعی کی تین قسمیں, صغار, اوساط اور کبار. چھوٹا تابع, بڑا تابع اور درمیانہ تابع. چھوٹا تابع وہ ہے جس کی زیادہ حدیثیں تابعین سے ہو اور بہت کم حدیثیں صحابہ سے. درمیانہ تابعی وہ ہے جس کی آدھی حدیثیں تابعین سے ہوں, آدھی صحابہ سے. اور کبار تابعین وہ ہیں جن کی زیادہ حدیثیں صحابہ سے ہوں اور بہت کم تابعین سے ہوں. تو جناب عمر بن عبد العزیز یہ صغار تابعین سے تھے, امام زہری کے دور میں تھے. ان کو حدیث سے بڑی محبت تھی, بڑی محبت. اس لیے حدیث کے اول مدون یہ شمار تھے. امام زہری کو اپنی حکومت کے وسائل انہوں نے دیے تدوین حدیث کے لیے, حدیثوں کو مدون کرو, مرتب کرو, لکھو اور لکھواؤ, وسائل تج دیے. اور ان کا قول ہے کہ بدعت کو دیکھ کر اتنی مایوسی ہوتی ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ اگر بدعت کو مٹانے کے لیے میرے اعضاء کاٹنے پڑے تو اپنے اعضاء کٹوا دوں. اگر یہ شرط رکھی جائے کہ فلاں بدعت کو ختم کرنے کے لیے آپ کا ہاتھ کاٹ دیں تو میں تیار ہوں, میرا ہاتھ کاٹ دو مگر بدعت کا خاتمہ ہو جائے. اس قدر ان کو اللہ کے نبی کی سنت سے محبت تھی. اسی محبت کا یہ تقاضا فرماتے ہیں کہ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکتب ہو, کہ دیکھو اللہ کے پیارے پیغمبر کی جو حدیثیں ہیں ان کو لکھو. فإنی خفت دروس العلم, مجھے علم کے مٹنے کا اندیشہ ہے. وذهاب العلماء, اور علماء کے رخصت ہونے کا اندیشہ ہے. ایک وقت آئے گا علماء رفتہ رفتہ فوت ہو جائیں گے, علم ختم ہو جائے گا, علم مٹ جائے گا. یعنی عمر بن عبد العزیز بھی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ علم کا ختم ہونا علماء کی موت کے ساتھ ہے, علماء چلے جائیں گے. آج بھی ہر دور میں علم علماء کے ساتھ ہے. آج کے دور میں کتابیں ہیں, لائبریریاں, آپ کے سی ڈیز, آپ کی انٹرنیٹ وغیرہ, جس میں بے تحاشا سکرین پر چیزیں آ رہی ہیں. اگر علماء نہیں ہیں, باقی سارے مسائل موجود ہیں, علم نہیں, علم علماء کے ساتھ. اس لیے شریعت میں اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں علم کے رخصت ہونے کی نشانی کیا بیان کی؟ علماء کی موت. یا تو علماء کا بقا علم کا بقا ہے, اور علماء کی موت یہ علم کا خاتمہ ہے, جیسا کہ حدیث آگے آئے گی. یہی بات جناب عمر فرما رہے ہیں کہ مجھے علماء کے جانے اور علم کے مٹ جانے کا اندیشہ ہے. یا تو احادیث کو لکھ لو, ولا تقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نہ قبول کرنا مگر صرف نبی علیہ السلام کی حدیث. یہ اقوال, آراء, فلاں نے فرمایا قیل وقال، یہ نہیں، صرف خالص اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں لکھنی ہیں. ولتفشو العلم، اور تم علم کو پھیلاؤ یعنی حدیثوں کو پھیلاؤ. ولتجلسو حتی یعلم من لا یعلم، اور بیٹھو علم کے لیے تاکہ اس شخص کو علم سکھایا جائے، اس شخص تک علم منتقل کیا جائے جو علم کو جانتا ہے. باقاعدہ بیٹھ کر یہ کام کرو، یعنی دو حکم دیے، ایک تو لکھو، دوسرا وقف ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ طلبہ کے لیے، لوگ آئیں اور آپ سے علم حاصل کریں. آگے فرمایا کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، علم ہلاک نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، حتیٰ کہ علم سری خفیہ ہو جائے. یعنی ایسے مقام پر لوگ بیٹھ کر علم کی باتیں کریں جو مقام مہجور ہے، جہاں زیادہ لوگ نہیں آتے. اب علم نشر کر رہے لیکن فائدہ، ایسے مقام پر بیٹھو جہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی، مساجد ہیں، مدارس ہیں، علم کے مشہور و معروف مقامات. یہ تو نہیں ایک گھر کے گوشے میں بیٹھ جائیں اور علم کی باتیں کریں، اس طرح علم مٹ جائے گا. لیکن ایسا مقام جہاں پر علم کا اظہار ہو رہا ہے، اس کے بیان کا اظہار ہو رہا ہے، اور علم کا نشر سری نہیں ہے بلکہ کھلم کھلا اعلانیہ ہے، مساجد میں، مدارس میں، ممبر و محراب پر، یہ علم کی حیات اور علم کی بقا ہے. آگے سند کا ذکر ہے اور آگے حدیث، جیسے امام بخاری کا استدلال ہے، یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم چھین لے اور لوگوں کے سینوں سے علم کو مٹا دے، یہ علم کے اٹھائے جانے کی کیفیت نہیں ہے. ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر، حتی اذا لم یبق عالما، حتی کہ اللہ رب العزت جب کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا، بلکہ رفتہ رفتہ علماء چلے جائیں گے، پھر کیا معاملہ ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس، اپنا سردار، اپنا بڑا، اپنا قاضی، اپنا مفتی، سب کچھ مان لیں گے. یہ دونوں مفعول ہیں اتخذ، فسئلوا، وہ لوگ سوال کیے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، اب وہ جن کو لوگوں نے پکڑا اور تھاما، اپنا بڑا مانا، بغیر علم کے فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے. تو یہ علم کے اٹھائے جانے کی کیفیت، اللہ علم کو اٹھائے گا قرب قیامت علماء کو اٹھا کر، علماء کو اٹھا کر. ابن منیر جنہوں نے بخاری کے تراجم پر کام کیا فرماتے ہیں کہ سینے سے علم معاف کرنا اللہ کی قدرت میں ہے، ہر شے پر قادر، اگر وہ چاہے سینے سے علم مٹھا دے مٹا سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت ایک نعمت کو دے کر چھینتا نہیں. ہاں ایک طالب علم اگر اس نعمت کو چھنوانے کے درپے ہو جائے، درپے کیسے ہو، علم پر توجہ نہیں، پڑھ لیا مگر دنیا کے کاروبار کر رہا ہے، پڑھ لیا لیکن گناہوں کا شکار ہے، معصیتوں کا شکار ہے، یہ علم کی ناقدری، پھر اس کا علم مٹ جائے گا، بھول جائے گا، اور یہ سزا اس نے خود مول لی. ابتدا اللہ کی طرف سے نہیں ہوئی، ابتدا تمہاری طرف سے، ایک طالب علم کا معصیتوں کا ارتکاب کرنا، یہ علم کا نسیان ہے، علم کی موت. اللہ پاک فرماتا ہے فبما نقضہم میثاقہم، فبما نقضہم میثاقہم لعنوا، لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور آگے آگے فرما ونسو حظا مما ذکروا به، ونسو حظا مما ذکروا یحرفون الکلمہ عن مواضعہ ونسو حظا مما ذکروا به، یعنی جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے لیے چار عذاب ہیں، لعنت کا، اور پھر وہ اللہ کے کلام میں تعریفیں کریں گے، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، اللہ کے کلام کو بدلیں گے، اور تیسرا جو بڑا مشکل عذاب وہ کیا ہے، ونسو حظا مما ذکروا به، بہت سا علم وہ بھول جائیں گے. تو یہ بھولنا آپ نے خود خریدا ہے معصیتوں کے ارتکاب سے، اور اگر انسان نیکی اور تقویٰ کی راہ پر قائم ہو تو علم نہیں بھولتا. ہاں جو بعض محدثین کے نسیان کا یا حافظے کے تغیر کا ذکر ہے، تو بڑی عمر میں اس کے اسباب ہیں. انسان بوڑھا ہو جائے تو پھر وہ فطرتاً طبعاً باتیں بھول جاتا ہے. یہ عذاب نہیں, عذاب یہ کہ اس قسم کے عوارض نہ ہوں اور معصیتوں کے ارتکاب اور بندہ علم کو بھول جائے. قبر میں ایک شخص کو عذاب دیا جا رہا ہے, اللہ کے نبی کا خواب ہے, عذاب دیا جا رہا ہے. عذاب کیا ہے؟ الٹا لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پہ فرشتہ سوار ہے, بھاری پتھر پھینکتا ہے, اس کے سر کو کچل دیتا ہے, سر پاش پاش ہو جاتا ہے اور وہ چیخ چلا رہا ہے. پتھر دوبارہ ہاتھ میں آ جاتا ہے اور سر دوبارہ جڑ جاتا ہے, پھر پتھر پھینکتا ہے, پھر وہ پاش پاش ہو جاتا ہے اور وہ چیخ رہا چلا رہا ہے. فرمایا کہ یہ عذاب اس کو قیامت تک ملے گا. سبب کیا ہے؟ آپ نے پوچھا سبحان اللہ ما ذنبہ, اس کا گناہ کیا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا رفض القرآن وینام عن صراط المکتوبہ, اس کا گناہ یہ ہے کہ قرآن یاد کر کے بھول گیا, قرآن یاد کر کے بھول گیا. اور پھر دوسرا گناہ یہ کہ فرض جماعت کھڑی ہے اور یہ گھر میں سو رہے, جماعت کھڑی اور یہ سو رہے, یہ دو گناہ, یعنی برزخ بھی پکڑا گیا. تو نسیان جو علم کا, اگر معصیتوں کی بنا پر, عدم توجہ کی بنا پر, اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی بنا پر, تو پھر یہ موجب سزا ہو سکتا ہے اور موجب گناہ ہو سکتا ہے. عثمان صاحب فرما رہے ہیں بس کرو. ٹھیک, انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.